معاش. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے لیے نہایت خوشی مسرت اور سعادت کا مقام ہے کہ آج اس روحانی مرکز میں اس علمی مرکز میں تزکیہ کے مرکز میں پہلی مرتبہ حاضری اور آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے سب سے پہلے تو میں تاخیر سے حاضری پر معذرت چاہتا ہوں ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا اپنی قیامگاہ سے چلنے میں دیر ہو گئی اس لیے آپ حضرات کے پاس دیر سے پہنچا معافی چاہتا ہوں حضرت اقدس دامت برکاتہ العالیہ نے مجھے لاہور سے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا تھا کہ وقت پر پہنچ جائیں لیکن پھر بھی مجھ سے تاخیر ہو گئی اور سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ سے کسی نے پوچھا کیف عرفت ربک تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا تم نے اپنے اللہ کو کیسے پہچانا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ ہے اس لیے کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ایسے لوگوں کو دہریہ کہا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ ایک دہریہ کے ساتھ مناظرہ تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل سے یہ ثابت کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہیں اور انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ اللہ نہیں ہے یہ کائنات خود بخود بنی ہے امام صاحب مناظرے کی جگہ مناظرے کے وقت سے دیر کے ساتھ پہنچے تو اس نے پہلا اعتراض یہی کیا کہ آپ دیر سے کیوں آئے آپ کو وقت پر آنا چاہیے تھا تو آپ نے تو پہلی خلاف ورزی کر دی دیر سے آئے تو امام صاحب نے کہا کہ وجہ یہ ہوئی کہ میرے اور یہاں کے درمیان راستے میں دریا آتا تھا جب میں دریا کے کنارے پہنچا تاکہ میں دریا کو عبور کر کے اس جگہ تک آؤں تو وہاں کوئی کشتی نہیں تھی اور میں تیرنا نہیں جانتا تھا مجھے کشتی کا انتظار تھا کہ کشتی آئے گی میں بیٹھوں گا وہ دوسرے کنارے پہنچا دے گی وہ دیر سے آئی تو بلکہ دیر سے بنی. فرمایا کہ کشتی تھی نہیں, ایک درخت لگا ہوا تھا دریا کے کنارے, وہ درخت ٹوٹا, اس کے تختے بنے, اس کی کشتی بنی, کیلیں لگیں, وہ دریا میں داخل ہوئی اور میرے پاس جب وہاں میں جہاں کھڑا تھا وہاں آئی, تو یہ ذرا دیر لگ گئی اس وجہ سے, پھر وہ میں بیٹھا تو خود بخود چل پڑی اور اس نے مجھے اس کنارے پہنچا دیا. تو اس مناظر نے کہا کہ یہ آپ کس کو میرے مقابلے کے لیے لائے ہیں, ان کی تو عقل ہی ٹھیک نہیں لگتی, کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک درخت اگر ٹوٹے اور گرے تو اپنے آپ اس میں سے تختے بن جائیں, ان میں کیلیں لگ جائیں اور جناب وہ کشتی کی شکل اختیار کر لے, وہ خود بخود دریا میں داخل ہو جائے اور کوئی چلانے والا ملاح نہ ہو اور ان کو وہ اس طرف پہنچا دے, یہ تو عقل ماننے کو تیار نہیں. تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے, فرمایا بھی آج کے مناظرے کا فیصلہ ہو گیا, تم ہار گئے ہم جیت گئے, اس لیے کہ اگر تمہاری عقل یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ایک کشتی بغیر بنانے والے کے خود بخود بنے, تو پھر یہ سات آسمان, سات زمینیں, یہ پہاڑ, یہ دریا, یہ سمندر, یہ چاند, سورج, ستارے, یہ انسان, یہ سارا نظام, یہ خود بخود کیسے بن گیا؟ اگر کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی تو پھر کائنات کا بھی کوئی بنانے والا ہے؟ تو فرمایا کہ ہم جیت گئے. تو بہرحال ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیف عرفت ربک, بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, اللہ نظر کیوں نہیں آتا, نظر آنا چاہیے, ہر موجود چیز نظر آنی چاہیے, جبکہ یہ دعویٰ اور اصول ہی غلط ہے کہ ہر موجود چیز مری ہو. میں اور آپ کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کے وجود کو مانتے ہیں مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ کہنا کہ جو چیز بھی موجود ہوگی وہ نظر ضرور آئے, اگر نظر نہیں آتی تو گویا اس کے وجود کا انکار کر دیا جائے, یہ اصول غلط ہے, یہ ضابطہ ہی غلط ہے. میں اور آپ کتنی ایسی چیزیں مانتے ہیں جو نظر نہیں آتی. مثلا آپ سے میرا سوال ہے, آپ حضرات میں عقل ہے؟ جن میں ہے وہ جواب دے دیں, جن میں نہیں ہے وہ جواب نہ دیں. کیوں بھئی, آپ میں عقل ہے؟ ہیں, دکھاؤ کہاں ہے. اب آپ سب میں الحمدللہ عقل ہے, اللہ نے اس کی نعمت عطا کی, مگر نظر نہیں آتی. تو معلوم ہوا کہ ہر موجود چیز کا نظر آنا ضروری نہیں ہے, جو چیز موجود ہو وہ نظر آئی ہے کوئی ضروری نہیں ہے. آپ میں عقل ہے, اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے, مگر نظر نہیں آتی. ہم سب میں الحمدللہ روح ہے, تبھی تو ہم زندہ ہیں. لیکن اگر کوئی کہے مجھے روح دکھاؤ, کہاں ہے روح, تو آپ اور میں دکھا نہیں سکتے. دودھ کے اندر مکھن ہوتا ہے, اب اس مکھن کو نکالے بغیر کوئی کہے, آپ کہیں جی اس دودھ میں مکھن ہے, وہ کہے دکھاؤ, جب تک آپ اس کو مشین یا عمل نہ کریں اس کے بغیر بھی تو موجود ہے نا. کوئی کہے مجھے دکھاؤ, اب وہ نظر تو نہیں آتا, اب دودھ میں مکھن ہے مگر نظر نہیں آ رہا. تو معلوم ہوا کہ ہر موجود چیز کا نظر آنا ضروری نہیں ہے, اللہ ہے. اب یہ کہنا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہیں تو مجھے نظر کیوں نہیں آتے, نظر نہیں آتے تو اللہ ہے ہی نہیں, یہ بات غلط ہے. اللہ ہے, ہاں نظر آنے والوں کو نظر بھی آتا ہے. ساؤتھ افریقہ میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا اس پر پورا کلام ہے, ان کی نظم ہے. ان سے کسی نے یہی پوچھا کہ اللہ نظر تو آتا نہیں, تو انہوں نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا, مجھے تو ہر ذرے ذرے میں اللہ نظر آتا ہے, مجھے تو سورج میں بھی اللہ نظر آتا ہے, مجھے تو چاند میں بھی اللہ نظر آتا ہے, مجھے تو ستاروں میں بھی اللہ نظر آتا ہے, مجھے تو آسمانوں میں بھی اللہ نظر آتا ہے, مجھے تو زمینوں میں بھی اللہ نظر آتا ہے, مجھے تو پہاڑوں میں بھی اللہ نظر آتا ہے, دریاؤں میں بھی نظر آتا ہے, سمندر میں بھی نظر آتا ہے, مجھے تو اللہ تبارک و تعالی درختوں کے اندر بھی نظر آتا ہے, جانوروں کے اندر بھی نظر آتا ہے, مجھے تو اپنے جسم کے ہر عضو میں اللہ نظر آتا ہے, تمہیں نہیں آتا, مجھے تو نظر آتا ہے, مجھے تو صبح بھی آتا ہے, دوپہر بھی, شام بھی, دن بھی, رات بھی, ہر لمحے ہر سیکنڈ میں اللہ نظر آتا ہے, مجھے مجھے تو امام آدم ابو حنیفہ کی فقاہت میں بھی اللہ نظر آتا ہے، مجھے تو امام مالک، امام شافی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کی فقاہت میں بھی اللہ نظر آتا ہے، مجھے تو امام بخاری کے علم حدیث میں بھی اللہ نظر آتا ہے، امام ترمذی، امام ابو داؤد، ان سب کے علم میں اللہ نظر آتا ہے، شاہ عبد القادر جیلانی کی روحانیت میں بھی اللہ نظر آتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ نے ان کو دی ہیں، مجھے تو ہر جگہ اللہ نظر آتا ہے، ذرے ذرے میں نظر آتا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا۔ دیکھنے والوں کو اللہ ہر جگہ نظر آتا ہے، ہر وقت نظر آتا ہے، وہ ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے مگر کوئی دیدہ ور نہیں ہے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ تو اللہ تو ہے، نظر آنے والوں کو ہر لمحے نظر آتا ہے، یہ جتنا بھی نظام ہو رہا چل رہا ہے یہ سب اللہ کے طاقت اور قدرت سے تو چل رہا ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے اس کو اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، کھانے پینے میں، ہر سانس میں اللہ نظر آتا ہے، ہر سانس میں اللہ نظر آتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پوچھا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ، کیف عرفت ربک، آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہوں نے فرمایا، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اللہ کو پہچانا اپنے پکے ارادوں کے ٹوٹنے کے ساتھ۔ اور یہ جو مربی ہوتا ہے، مربی کا اور معلم کا سب سے بڑا کام ہی اللہ کی پہچان کرانا ہوتا ہے۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ کس کی پہچان کراتے ہیں؟ اللہ کی پہچان، اللہ سے تعلق۔ ابھی میں سنا رہا تھا، شام کے عالم تھے شیخ گفتارو رحمت اللہ علی، بڑا پیارا جملہ انہوں نے فرمایا، فرمایا لول المربی لما عرفت ربی، اگر میرا مربی نہ ہوتا تو مجھے اپنے رب کا پتہ بھی نہ چلتا۔ لول المربی لما عرفت ربی، اگر مربی نہ ہوتا تو میں اپنے رب کو بھی نہ پہچان سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ بھی نظام ہے کہ انسان ایک ارادہ کرتا ہے کہ میں نے یہ کام فلاں وقت کرنا ہے، نہیں کر سکتا، تیاری کرتا ہے، رات کو سوچتا ہے صبح اٹھ کر اتنے بجے یہ کروں گا، یہ کروں گا، مگر نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوتا کوئی طاقت ہے جو وہ چاہتی ہے وہ ہوتا ہے، جو آپ اور میں چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ میں یہ پکا ارادہ کر کے سویا کہ میں نے حضرت کے فرمان کے مطابق ٹھیک 12 بجے پہنچ جانا ہے، مگر نہ پہنچ سکا۔ ناشتہ 10:30 کر لینا ہے، ناشتہ ہی 11:30 ملا۔ تو اس طرح پر یہ عرفت ربی بفسخ العزائم، یہ ارادوں کا ٹوٹنا بھی اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ میں نے ایک مرتبہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے بہت ہی محسن تھے، وفاق المدارس کے صدر تھے، میں نے ایک مرتبہ ان سے عرض کیا، حضرت یہ وقتاً فوقتاً پریشانیاں آتی رہتی ہیں اور حکومتیں مدارس کے خلاف کئی اقدامات کا اعلان کرتے رہتے ہیں، قانون سازیاں کرتے رہتے ہیں، تو کئی مرتبہ بہت پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو مجھے فرمان لگے، حنیف کبھی پریشان نہ ہونا، بس ایک تمہیں نسخہ بتاتا ہوں، وظیفہ بتاتا ہوں، جب پریشانی آئے توجہ کے ساتھ، استحضار کے ساتھ وہ ورد کرنا شروع کر دیا کرو، تمہیں ہر ڈر خوف پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا حضرت کیا؟ فرمایا بس یہ کیا کرو، جب کوئی پریشانی آئے تو کہا کرو ما شاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ یوں فرماتے تھے، کچھ نہیں ہوگا، ما شاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن، اس کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ جب کبھی کوئی پریشانی، کاروبار میں نقصان یا کوئی پریشانی آپ کے سامنے آئے، فوراً اس کو پڑھ لو اور توجہ کے ساتھ پڑھ لو، معنی پر غور کر کے، ما شاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری بات تو اس پر چل پڑی کہ دیر سے آیا، تاخیر ہوئی، اور عرفت ربی بفسخ العزائم۔ میں نے اپنی زندگی میں اب تک بہت سے اللہ والوں کی زیارت کی ہے، خیر المدارس کی برکت سے، جامعہ خیر المدارس ملتان، اور اپنے دادا استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمت اللہ علی، جو حکیم الامت، مجدد الملت والدین، حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی کے اجل خلیفہ تھے، تو ان کی برکت سے ہم نے بچپن سے ہی خیر المدارس میں بہت سے اللہ والوں کو آتا جاتا دیکھا، ان کی زیارت کی، اور الحمدللہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا بہت سو کی ابھی تک تمام چہرے دل میں دماغ میں راسخ ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ میں نے جتنے بھی بزرگوں کو دیکھا اور ان کے ساتھ محبت بھی ہوئی، لیکن اتنی جلدی اور اتنی زیادہ محبت ایک ہی ملاقات اور ایک نظر میں کسی سے اگر ہو گئی تو وہ ہمارے شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب ہیں، کہ یہ خیر المدارس تشریف لائے بس ہم ان سے ان کے دیوانے ہو گئے اور اللہ نے ان کے دل میں ہماری محبت ڈال دی۔ میں بڑا حیران ہوں، مجھے اب تک یہ سمجھ نہیں آتا، بڑے بڑے میں نے بزرگ دیکھے مگر واقعہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو محبت کا تعلق قائم ہو گیا وہ عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی کے آخری سانس تک بھی باقی رکھے اور اللہ تعالیٰ اس تعلق کی وجہ سے جنت میں بھی جمع فرمائے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس کی روشنی میں چند باتیں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ یہ ربیع الاول کا مبارک اور مقدس مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں عظیم ہستی آئی ہے، اور وہ ہستی ہے امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کے بارے میں ایک شاعر نے کہا کہ ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب یہ سب بنا صلی علی محمد۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ سب کچھ بنا ہے۔ یہ جو آپ کی اور میری نسبت ہے، جن اکابر اور بزرگوں کے ساتھ نسبت ہے، ان تمام نسبتوں کا اصل مرکز سر چشمہ تو جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ساری نسبتیں جا کر ملتی اور جمع ہوتی ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ کے کراچی میں سمندر ہے نا، تو کتنے آ کر دریاؤں کا پانی اس میں گرتا ہے، کتنی نہروں کا پانی اس میں گرتا ہے، کیا کچھ گرتا ہے، تو اس طرح مثال سے سمجھ لو یہ جتنی بھی کائنات میں نسبتیں ہیں ان تمام نسبتوں کا مرکز اور سرچشمہ جو ہیں وہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضور علیہ السلام وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جو خود بھی اعلیٰ ہیں اور جس کی نسبت حضور علیہ السلام سے ہو جائے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ صرف ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام سب سے اعلیٰ ہیں، بلکہ اس ایمان کا اظہار بھی کر لو، میں کروایا کرتا ہوں، ذرا محبت پیدا ہو جاتی ہے اور پتہ بھی چل جاتا ہے، تو آپ سارے میرے ساتھ کہہ دیں سب سے اعلیٰ حضور علیہ السلام کی صورت، کوئی زبان خاموش نہ رہے، جو جواب دیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو جنتی بنا دینا، ان کو مکہ مدینہ دکھا دینا، حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دینا، گنبد خضرہ کے نظارے کرا دینا، جنت میں حضور کی رفاقت نصیب فرما دینا، حوض کوثر پر حضور کے مبارک ہاتھوں پانی کا پیالہ نصیب فرما دینا۔ تو ذرا میرے ساتھ کہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کی سیرت، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور، حضور علیہ السلام کا سر مبارک، حضور علیہ السلام کے سر مبارک کے بال، وفرا لمہ جمعہ بالوں کی یہ تینوں قسمیں، حضور علیہ السلام کا پیشانی مبارک، حضور علیہ السلام کے ابرو، حضور علیہ السلام کی آنکھیں، حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی پلکیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک، حضور علیہ السلام کا ناک مبارک، حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارک، حضور علیہ السلام کے دندان مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، حضور علیہ السلام کا پیٹ مبارک، حضور علیہ السلام کا سر کے بال سے پاؤں کے تلووں تک کا پورا وجود، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کی انگلیاں، حضور علیہ السلام کی کمر مبارک، حضور کی کمر مبارک پر مہر نبوت، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے سونے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے جاگنے کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ، حضور علیہ السلام کی نماز کا طریقہ، حضور کے بیت اللہ کے طواف کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے عمروں کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے عرفات مزدلفہ کی دعائیں، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و خیرات اور سخاوت کا طریقہ، حضور علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے جہاد کا طریقہ، حضور علیہ السلام کی مکہ المکرمہ کی زندگی، حضور علیہ السلام کی مدینہ طیبہ کی زندگی، حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی، حضور علیہ السلام کی مدینہ طیبہ کی زندگی، حضور علیہ السلام کی رات کی زندگی، حضور کی دن کی زندگی، حضور علیہ السلام کی صبح، حضور کی دوپہر، حضور علیہ السلام کی شام، حضور علیہ السلام کے کھانے اور پینے کا طریقہ، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھانے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے تزکیے کا انداز، حضور علیہ السلام کے سمجھانے کا طریقہ، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن کریم، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، حضور علیہ السلام کے اہل بیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، حضور علیہ السلام کے کاروبار اور تجارت کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایوں کے ساتھ سلوک، حضور علیہ السلام کا عورتوں کے ساتھ معاملہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں اور کافروں کے ساتھ طریقہ، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو معاف کرنے کا طریقہ، پتھر مارنے والوں کے لیے دعائیں کرنے کا طریقہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہر چیز اعلیٰ ہے تو جس کی نسبت حضور سے ہو جائے اللہ اس کو بھی اعلیٰ بنا دیتے ہیں، حضور علیہ السلام کی نسبت بھی سب سے اعلیٰ ہے، بس مجھے یہی میری گفتگو کا عنوان ہے، حضور کی نسبت سب سے اعلیٰ ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے، وہ کیسے ہوگی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے پہلے ذرا اسی مضمون کو ذہن میں بٹھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں آنے سے پہلے یہ شہر دنیا کے نقشے میں موجود تھا یا نہیں؟ سوال جواب ہوتے ہیں، ذرا جواب دے دیں، موجود تھا، اس کا نام کیا تھا؟ یثرب، دنیا کے نقشے میں، عرب کے علاقے میں، حجاز میں یہ شہر پہلے سے موجود تھا، اس کا نام یثرب تھا، یہ شہر دنیا میں تھا، مگر جب امام الانبیاء جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک اس شہر کی مٹی کو لگے اور حضور علیہ السلام نے اس کو اپنا شہر بنایا، اللہ کے فرمانے پر آپ نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا اور اللہ نے مکے سے آپ کو یہاں پر بھیجا، تو اس کی نسبت ہو گئی حضور علیہ السلام کے ساتھ، تو میں کہا کرتا ہوں جب حضور کی نسبت ہوئی تو اس کا نام بھی بدل گیا، اس کا مقام بھی بدل گیا، اس کا نام بھی بدل گیا اور مقام بھی بدل گیا، نام تو یہ بدلا کہ پہلے یثرب تھا تو حضور نے فرمایا اب اس کا نام یثرب نہیں ہے، اس کو یثرب نہ کہنا، اب اس کو مدینہ طیبہ کہنا، اب اس کو مدینہ منورہ کہنا، اب اس کو مدینۃ النبی کہنا، اب اس کو مدینۃ الرسول کہنا، اب اس کو مدینہ پاک کہنا، اب اس کا نام بھی بدل گیا کہ یثرب سے مدینہ منورہ ہو گیا، مدینۃ الرسول ہو گیا، مدینۃ النبی ہو گیا، مدینہ پاک ہو گیا، نام بھی بدل گیا اور شان اور مقام اتنا بدلا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے شہر مدینہ میں ایمان کی موت مرے گا ایمان پر ہوگا میں محمد کل اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا. اور ایک حدیث میں فرمایا وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے اور یہ بات غالباً حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں بیان فرمائی اور میں نے پڑھی تھی بہت سال پہلے کہ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا میدان ہوگا جب اللہ دنیا ختم کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام اپنے روضہ مبارک سے اٹھیں گے, پھر ابو بکر و عمر کو اللہ اٹھائیں گے جو آپ کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر میں جنت البقیع کے پاس آؤں گا, جنت البقیع میں سونے والے میرے سامنے قبروں سے اٹھیں گے, اور پھر میں انتظار کروں گا مکے والوں کا جو مکے کے قبرستان میں ہیں, اللہ ان کو مکے سے مدینے لائے گا, اور پھر میرے ایک طرف مکے والے ایک طرف مدینے والے ہوں گے, اور میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور میں جا کر کہوں گا اللہ مدینے والوں کو جنت میں داخل کر دے, پھر میں کہوں گا اللہ مکے والوں کو جنت میں داخل کر دے. تو اب وہاں سوال ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام یہ بات بتا رہے تھے ارشاد فرما رہے تھے تو اللہ کی طرف سے وہی کیوں نہیں آئی کہ آپ اپنے شہر والوں کو پہلے نمبر پر بیان کر رہے ہیں ان کی سفارش پہلے نمبر پر, اور مکے میں ہمارا بیت اللہ ہے اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہے سفارش ہم سے کر رہے ہیں مگر ہمارے شہر والوں کی نمبر دو پہ اپنے شہر والوں کی نمبر ایک پر, یہ وہی کیوں نہیں آ گئی؟ دیکھو جی مکے والے پہلے مدینے والے یہ وہی نہیں آئی تو کیوں نہیں آئی؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ جس میں راضی ہیں ہم بھی اس میں راضی ہیں, کیونکہ ہم نے کہا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, ہم اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی. اگر آپ کی خوشی اس میں ہے کہ مدینے والے جنت میں پہلے جائیں مکے والے اس کے بعد جائیں تو ہم بھی اس پر راضی ہیں, اس لیے کہ مکہ بھی ہمارا شہر ہے مدینہ بھی ہمارا شہر ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ہاں کو ایک مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا کہ اللہ میرے دل میں آپ کی محبت بھی ہے اور میں آپ کی محبت میں راتوں کو جاگتی بھی ہوں عبادت بھی کرتی ہوں آپ کو رو رو کر مناتی بھی ہوں دعائیں بھی کرتی ہوں لیکن میرے دل میں حضور علیہ السلام کی بھی محبت ہے اور کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت سے بھی زیادہ حضور کی محبت ہے, یعنی اللہ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کی محبت مجھے کبھی کبھی کم لگتی ہے حضور کی محبت زیادہ لگتی ہے, تو اس سے کہیں میرا ایمان تو خطرے میں نہیں پڑ گیا؟ تو اللہ نے فرمایا رابعہ پریشان نہ ہو, جو تیرے دل میں حضور کی محبت کبھی زیادہ تجھے لگتی ہے ہماری کم لگتی ہے تو حضور کی محبت بھی ہماری محبت ہی ہے, وہ محبت بھی ہماری محبت ہی ہے, کیونکہ تم حضور سے محبت ہماری وجہ سے کرتی ہو کہ وہ ہمارے نبی ہیں ہمارے پیغمبر ہیں ہم نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے. تو حضور کی محبت اور اللہ کی محبت دو چیزیں نہیں ہیں ایک ہی ہے, حضور کی محبت بھی در حقیقت کس کی محبت ہے؟ اللہ کی محبت, اللہ کی مخلوق سے محبت بھی اللہ خالق کی محبت ہے, کیونکہ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مخلوق اللہ نے بنائی ہے. تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ جب حضور علیہ السلام سے نسبت ہوئی مدینہ پاک کی تو نام بھی بدل گیا اور مقام کہ یہ حضور کا شہر ہے, یہی نسبت ہے یہ رشتہ ہو گیا اس شہر کا حضور کے ساتھ کہ یہ حضور کا شہر ہے. آپ بتاؤ آپ کو لندن جانے کی آپ کو پیرس جانے کی آپ کو امریکہ جانے کی دنیا کے خوبصورت ملکوں علاقوں میں جانے کی تمنا ہے یا مدینے اور مکے جانے کی تمنا ہے؟ سچی سچی بتاؤ, دیکھو غلط نہ بتانا, سچی سچی بتاؤ. ایک غریب اور فقیر بھی کہتا ہے غریب پیسے جوڑتا ہے میں دنیا کا کوئی شہر دیکھوں نہ دیکھوں میں مدینہ دیکھ لو. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمت اللہ علیہ, وہ ہمارے دادا کو پاکستان بننے کے بعد لاہور سے ملتان لائے تھے, شاگرد تھے دادا کے, وہ گئے عمرے یا حج کے لیے مدینہ منورہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں پر شام کو بیٹھتے تھے تو ایک بچہ بھی ان سے مانوس ہو گیا, مدینے کا تھا کسی عرب کا بچہ تھا, پیار آپس میں ہو گیا. تو جب ان کی واپسی پاکستان ہونے لگی تو انہوں نے اس بچے کو کہا تو ہمارے ساتھ پاکستان چل ہم تجھے پاکستان لے جاتے ہیں, تو وہ گنبد خضرا کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یہ وہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو وہاں نہیں ہے. تو اس نے کہا پھر میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. یہ بچوں کے دل میں بھی جو محبت ہے مدینہ پاک کی یہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ اس شہر کی نسبت ہے کس سے؟ بولو بولو، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اس نسبت نے اس مدینے کو تمام دنیا کے شہروں سے اعلیٰ بنا دیا. جناب نبی کریم حضور علیہ السلام جس زمانے میں آئے، اس زمانے کو آپ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں پڑھو تو اس زمانے کا نام زمانہ جاہلیت تھا، اس کا نام دور جاہلیت تھا، اس کو کہتے تھے جاہلیت کا زمانہ. اور واقعتاً جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے، حالانکہ اس میں کفر بھی تھا، شرک بھی تھا، قتل و غارت بھی تھی، ظلم بھی تھا، لیکن اس کا نام زمانہ شرک نہیں رکھا گیا، زمانہ کفر نہیں رکھا گیا، زمانہ ظلم نہیں رکھا گیا، زمانہ قتل نہیں رکھا گیا، اس کا نام رکھا گیا زمانہ جاہلیت، جس سے معلوم ہوا کہ تمام برائیوں گناہوں کی جڑ جہالت ہے. یاد رکھیے، تمام برائیوں کی جڑ جہالت ہے، تمام کمالات کی جڑ علم ہے. علم تمام خوبیوں کی جڑ ہے اور جہالت یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو اس کا نام زمانہ جاہلیت تھا، بدترین زمانہ تھا، ظلمات بعد وافوں کا بعد کا مشتاق تھا. لیکن جب اس زمانے کی نسبت جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی کہ یہ حضور کے دنیا میں آنے کا زمانہ ہے، تو اب بتاؤ وہ سب سے برا زمانہ رہا یا بہترین زمانہ بن گیا؟ خود حضور نے نبوت والی زبان سے اعلان کیا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. تو سب سے بدترین زمانہ بہترین بن گیا، جہالت کا زمانہ علم کا زمانہ بن گیا. کس کی نسبت کی وجہ سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. حضور کی نسبت حاصل ہو گئی تو وہ سب سے بہترین زمانہ بن گیا. حضور کی نسبت صحابہ کو حاصل ہوئی، وہ سب سے اعلیٰ بن گئے. آپ کے خاندان کو ہوئی، وہ خاندان سب سے اعلیٰ ہو گیا. ایک عربی کا شاعر کہتا ہے کہ عام طور پر بڑوں کی وجہ سے چھوٹوں کو عزت ملتی ہے، بڑوں کی وجہ سے، جیسے ہماری لوگ عزت کرتے ہیں ہمارے بڑے حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ علی کی وجہ سے، کہ ان کے دادا مولانا خیر محمد تھے، اور آپ کی عزت ہے ان کے پیر فلاں ہیں، آپ کی عزت ہے کہ آپ کے استاد فلاں ہیں. تو چھوٹوں کو بڑوں کی وجہ سے عزت ملتی ہے، مگر شاعر کہتا ہے حضور علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ آپ کی وجہ سے چھوٹوں کو عزت تو ملی، بڑوں کو عزت بھی مل گئی. حسن و حسین کو عزت تو ملی، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم کو تو عزت ملی، اسامہ کو تو عزت ملی، مگر آپ کی وجہ سے تو آپ کے خاندان کے بڑوں کو بھی عزت مل گئی. آبا ازو مکرم و ابنا عزیز تر، اوپر والوں کو بھی مل گئی، نیچے والوں کو بھی مل گئی. یہ کیونکہ حضور علیہ السلام کی نسبت ہے. تو یہ نسبت آپ کو مجھے ملی کہ ہم حضور کی امت ہے، تو اللہ نے ہمیں تمام امتوں سے اعلیٰ بنا دیا. ہم آئے دنیا میں آخر میں، مگر نمبر ہمارا سب سے پہلے. ہوتا تو یہ ہے جو آخر میں آئے اس کا نمبر کم ہوتا ہے، مگر ہم آئے آخر میں، مگر ہمارا نمبر سب سے پہلے لگا دیا گیا. جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے جنت کا دروازہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے لیے کھلے گا. پہلے حضور جنت میں جائیں گے، پھر نبیوں کو اجازت ملے گی، اور نبیوں کے بعد جب امتوں کی باری آئے گی تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی امت جنت میں جائے گی، پھر باقی امتوں کو اجازت ملے گی. دنیا میں آخر میں، جنت میں جانے میں سب سے پہلے، اور سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے. اس امت کو جس کی عمریں تھوڑی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی قیمتیں بڑھا دیں. کس کی نسبت سے؟ بولو بولو، کس کی نسبت سے؟ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، مدینہ ربیع الاول میں آنے والی ہستی کی نسبت کی وجہ سے. قرآن حضور پر نازل ہوا، تورات اور انجیل بھی تو اللہ نے اتارا تھا، وہ بھی تو جبرائیل لے کر آئے تھے، مگر ان کو وہ مقام نہیں ملا جو قرآن کریم کو ملا. ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، قرآن کی لی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جہاں اللہ کا کلام ہے وہاں اس کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ پیغمبر پر اترا ہے، یہ سب سے اونچے نبی پر اترا ہے، اس لیے قرآن کریم تمام کتابوں سے اعلیٰ ہو گیا. تو جس کو حضور کی نسبت مل جائے وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے. وہ صحابہ کو ملی، بلال حبشی کو ملی، تو حضور نے فتح مکہ کے موقع پر کہا بلال آج نیچے نہیں، بیت اللہ کی چھت پر اذان دینا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے بیت اللہ اعلیٰ ہے، مگر جو بیت اللہ اور خانہ کعبہ کے اوپر کھڑا ہے وہ بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے. جو بلال کی نسبت ہو گئی جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما ہے مدینہ پاک میں اپنے روضہ مبارک میں, تو جو مٹی حضور کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے آپ کی قبر مبارک, آپ کے روضہ مبارک جو حضور کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے, ہمارا عقیدہ سن لو. اور یہ عقیدہ صرف عقیدت پر مبنی نہیں, حقیقت پر مبنی ہے. یہ عقیدہ عقیدت پر صرف مبنی نہیں کہ ہمیں محبت ہے, حقیقت پر مبنی ہے. یہ مبالغہ نہیں, واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام جس جگہ آرام فرما ہے اور جو مٹی مبارک حضور کے جسم اطہر کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کا درجہ بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے, اس کا درجہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے, اس کا درجہ کرسی سے بھی زیادہ ہے, اور اس کا درجہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے. یہ ہمارے اکابر کا ایمان ہے, یہ ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے, یہ اہل السنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے. اور میں نے بتایا یہ عقیدہ عقیدت نہیں, حقیقت پر مبنی ہے. اور اس پر میں دلیل بھی دیتا ہوں, بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. بیت اللہ میں اللہ رہتے نہیں, وہاں صرف نسبت ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا مرکز, یہ اللہ کی تجلیات کا مرکز. وہاں اللہ ہے نہیں, اللہ جسم سے پاک. رہنا مکان میں یہ محدود کا کام, اللہ غیر محدود ہے. تو اللہ وہاں رہتے نہیں, صرف نسبت ہے. عرش کرسی پر اللہ بیٹھے نہیں, نسبت ہے. اور عرش یہ اللہ سے نسبت رکھتا ہے, اللہ بیٹھے نہیں. گویا وہاں ملاپ نہیں ہے, ملا ہوا نہیں ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ مخلوق ہے جو عرش سے بھی اعلیٰ. عرش بھی مخلوق ہے, بیت اللہ بھی مخلوق ہے, کرسی بھی مخلوق ہے, حضور علیہ السلام بھی مخلوق ہیں. اور حضور تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہیں, حضور تمام مخلوقات سے افضل ہیں. جب حضور اعلیٰ ہیں تمام مخلوقات سے تو آپ پھر کرسی سے بھی اعلیٰ, آپ عرش سے بھی اعلیٰ, کیونکہ وہ مخلوق ہیں. اور وہاں اللہ بیٹھے رہتے نہیں ہیں, صرف نسبت ہے, اس کے اندر ملاپ نہیں ہے, وہ ٹچ نہیں کر رہا. اور یہاں اعلیٰ ہستی کا جسم مبارک اس مٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہاں نسبت نہیں, اتصال ہے, یہاں ملاپ ہے. اس لیے اس مٹی کا درجہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے, کرسی سے بھی زیادہ ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں جب اس مٹی کا درجہ عرش سے بھی زیادہ ہے جو حضور کے جسم کے ساتھ لگ گئی, تو ان حدیثوں کا, ان اعمال کا, ان اقوال و افعال کا کیا اونچا مرتبہ ہوگا جو حضور کے اندر سے نکلے ہیں. کیونکہ حدیث تو حضور کے اندر سے نکلی, حضور علیہ السلام کی سنتیں تو حضور کے اندر سے نکلیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تو حضور کے جسم مبارک سے نکلے, حضور کے ارشادات تو حضور کے اندر سے نکلے ہیں. تو جب مٹی کا مرتبہ اتنا اونچا ہے تو حضور کے ارشادات کا, حضور کے اقوال کا, حضور علیہ السلام کے افعال و اعمال کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا. سبحان اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور سے نسبت ہو گئی, یہاں تو نسبت ہی نہیں اتصال ہو گیا, تو یہ چیزیں اتنی اعلیٰ ہو گئیں. تو اب معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام سے جس چیز کی نسبت ہو جائے اس کو بھی اللہ اعلیٰ بنا دیتا ہے. حضور بھی اعلیٰ, حضور کی نسبت جس کو مل جائے وہ بھی اعلیٰ. اب مجھے اور آپ کو بس یہ لب لباب ہے, حضور کی نسبت کیسے مل سکتی ہے. اب میں اس کو عرض کر دوں, حضور کی نسبت حاصل کرنے کا طریقہ اپنی پوری زندگی کے دن رات کے اعمال میں وہ حضور علیہ السلام کی سنت اور طریقے ہیں. جب بھی ہم کوئی کام حضور کی سنت پر کر لیں گے تو وہاں حضور کی نسبت آ جائے گی, جب وہ نسبت آ جائے گی تو وہ اعلیٰ بن جائے گا. اب تین جملے عرض کرنے لگا ہوں, اس کو اپنے لوہے قلب پر لکھ لیجئے. اکابر بزرگوں کے, ہمارا کچھ نہیں, جو کچھ ہے بزرگوں کا ہے. حضور علیہ السلام کا طریقہ, حضور علیہ السلام کی سنت اتنی اعلیٰ ہے کہ اگر آپ اور میں اپنی زندگی میں اس کو لے آئیں, اپنے کاموں اور طریقوں میں لے آئیں, تو ہماری عادت عبادت بن جائے گی, دنیا کا کام دین بن جائے گا, طبیعت کا تقاضا شریعت بن جائے گا. بس یہ تین لفظ یاد رکھو, اگر تم چاہتے ہو میری عادت عبادت بن جائے, میری طبیعت کے تقاضے شریعت بن جائیں, اور میرے دنیا کے کام بھی دین بن جائیں, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم جو کام بھی کرو وہ حضور علیہ السلام کے طریقے پر اور سنت کے مطابق کر لو, اس سے تمہاری دنیا دین بن جائے گی, عادت عبادت بن جائے گی, طبیعت کے تقاضے شریعت بن جائیں گے. مثال آپ کھانا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ کوئی بھوک ہڑتال تو نہیں ہے؟ کھاتے ہیں نا. سچی سچی بتانا, دیکھو غلط نہ کہنا. آپ نے جب کھانا کھاتے ہیں تو اس کو آپ دین کا کام سمجھتے ہیں یا دنیا کا؟ دیکھو سچی سچی بتانا. آج میری تقریر کا نہ کہہ دینا دین کا, اس کو دنیا کا کام سمجھ دینا. کبھی اس طرف ذہن گیا کہ یہ میں عبادت کر رہا ہوں؟ دنیا کا کام, طبیعت کا تقاضا. بھوک لگی طبیعت کہتی ہے کھاؤ. یہ آپ کی روٹین ہے, یہ آپ کی عادت ہے, یہ آپ دنیا کا کام سمجھ کر کرتے ہیں تاکہ میں زندہ رہوں, میرے اندر جان رہے, میرے اندر خوراک ہوگی تو میں کام کر سکوں گا. لیکن میرے پیارے بھائیوں, اگر ہم کھانا اس طرح پر کھائیں کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں اور پھر ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کریں اور کھانے کے اخیر میں دعا پڑھ لیں, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ وجعلنا من المسلمین لفظ نہیں ہے, معنی اگرچہ ٹھیک ہے مگر حدیث میں الفاظ وجعلنا مسلمین ہے. تو اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں اردو میں, اللہ تیرا شکر ہے تونے کھانا کھلایا پلایا مسلمان بنایا. اب آپ سچ بتاؤ, آپ نے یہ جو کھانا کھایا آپ نے حضور علیہ السلام کے طریقے اور سنت پر کھایا, کیونکہ حضور اس طرح کھاتے تھے کہ ہاتھوں کو دھو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے, آخر میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اب بتاؤ یہ کھانا عادت رہے گا یا عبادت بن جائے گا؟ یہ طبیعت کا تقاضا رہے گا یا شریعت بن جائے گا؟ یہ دنیا کا کام شمار ہوگا یا دین شمار ہوگا؟ اس کو یہ دائیں جانے والا فرشتہ آپ کے میرا نامہ اعمال میں عبادت لکھے گا. دنیا میں بھی اللہ اس پر اجر دے گا اور آخرت میں دے گا. نماز پر اجر ملے گا, اس کھانا کھانے پر بھی اجر ملے گا, کیونکہ آپ نے اس کھانے میں نسبت آ گئی سرور کائنات جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پانی پیتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, جو بھی حلال چیز پیتے ہیں, اگر آپ دائیں ہاتھ سے پیئیں, بسم اللہ پڑھ کر پیئیں, بیٹھ کر پیئیں, کھڑے ہو کر نہ پیئیں اور آپ تین سانسوں میں اس کو پیئیں, آخر میں الحمدللہ ہی کہہ دیں, آپ کا یہ پینا عادت رہے گا یا عبادت بن جائے گا؟ یہ طبیعت کا تقاضا رہے گا یا شریعت بن جائے گا؟ یہ دنیا کا کام ہوگا یا دین بن جائے گا؟ آپ اور میں سوتے ہیں, نیند کرتے ہیں تازہ دم ہو جائیں تاکہ صبح کو کام کر سکیں, لیکن اگر آپ سوتے وقت میں سونے سے پہلے آپ وضو کر لیں اور آپ دائیں پہلو پر سوئیں اور قبلے کی طرف رخ کر کے سوئیں اور سونے کی دعا پڑھ لیں, اللہم باسمک اموت واحیا, یہ دعا پڑھ کر اللہ تیرے نام پر جیتا تیرے نام پر مرتا ہوں, اور اٹھ کر یہ دعا پڑھ لیں, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دوبارہ زندگی, کیونکہ نیند موت کے مشابہ ہے, جیسے مردے کو پتہ نہیں چلتا نیند والے کو بھی پتہ نہیں چلتا. دعا پڑھ لی, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سچی بتاؤ یہ تمہارا سونا یہ تمہاری نیند یہ عادت رہے گی یا عبادت بن جائے گی؟ یہ دنیا کا کام ہوگا یا دین کا کام ہوگا؟ یہ طبیعت کا تقاضا ہوگا یا شریعت بنے گا؟ کیوں بولو؟ ساتھ والے بیڈ پر سونے والے کی نیند عبادت نہیں بن رہی, آپ کی بن رہی ہے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ ایسے ہی سو گیا اور آپ حضور کی سنت کے مطابق سوئے, آپ کا سونا ہی بند. آپ کی بیٹی آئی گھر میں, آئی سکول سے پڑھ کر آئی, آپ گھر میں بیٹھے تھے, مدرسے سے پڑھ کر آئی, شادی ہو گئی, ملنے آئی, آپ اپنی بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو گئے محبت سے, آپ نے بیٹی کو پیار کیا, یہ آپ کا کھڑا ہونا اور بیٹی کو پیار کرنا یہ عادت بن جائے گا یہ عبادت بن جائے گا؟ یہ دنیا یا دین؟ کیوں حضور علیہ السلام جب بیٹی فاطمہ آتی تھی, حضور کی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی, حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں کہ حضور کھڑے ہوتے تھے, تو آپ کا یہ کھڑے ہونا بھی عبادت بن جائے گا. آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں, گھر جاتے ہیں, فوراً بچہ بھاگا آ جاتا ہے, ابو ابو ابو, آپ اس کو اٹھاتے ہیں, چومتے ہیں. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ حضور بچوں سے پیار کرتے تھے, حضور حسن و حسین کو, سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چومتے تھے, پیار کرتے تھے, حضور نے فرمایا بچوں سے پیار کرو, آپ کا یہ پیار کرنا عادت رہے گا یا عبادت بن جائے گا, یہ طبیعت ہوگا یا شریعت بن جائے گا, یہ دنیا کا کام ہوگا یا دین بن جائے گا. آپ بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں, ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں, اور اولاد ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے, اور بیوی خاوند کی خدمت کر رہی ہے, نیت یہ کر لے کہ حضور نے فرمایا ہے, اللہ کا حکم ہے, تو آپ بتائیے یہ تمام خدمت کے تمام طریقے صورتیں یہ عادت رہیں گی یا عبادت بن جائیں گی, یہ طبیعت رہیں گی یا شریعت بن جائیں گی. اور آپ جب یہ کریں گے تو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے محبوب کی پیروی کرو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے, محب تھے, تم میرے محبوب کے محبوب طریقے اپنا لو, اب تم مجھ سے محبت نہیں کرو, میں خدا تم سے محبت کروں گا. پہلے تم محب تھے, اب میں تمہیں محبوب بنا لوں گا, دو نعمتیں دوں گا, یحببکم اللہ, تمہیں محبوب بنا لوں گا, ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا. محبوبیت مل جائے گی, مغفرت مل جائے گی. کتنا آسان, یہ مشکل کام ہے, اس پر پیسے لگتے ہیں؟ بولو, پیسے لگتے ہیں؟ میں ایک بات دل میں اللہ نے ڈالی, عرض کر دوں, بدعتوں پر پیسے لگتے ہیں, سنتوں پر پیسے نہیں لگتے. بدعتوں پر پیسے لگتے ہیں, سنتوں پر, بدعتیں مشکل ہیں, سنتیں مشکل نہیں ہیں. بدعتوں میں مشقت ہے, سنتوں میں مشقت نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں ربیع الاول آ رہا ہے, اب کتنے لوگ چراغاں کریں گے, جھنڈیاں لگائیں گے, پیسے لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ بولو, مفت میں آ جائیں گے, پیسے لگیں گے. اور اگر تم حضور کی سنتیں اپناؤ گے اس میں پیسے لگیں گے؟ کوئی مر جاتا ہے, اب سنت یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر بخشو. کوئی فوت ہو گیا, اب تم نے نماز پڑھی, نیت کر لو اللہ میرے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچا دے. نفلی عبادت کر لو, کہو اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا دے. صدقہ خیرات کرو, ثواب کرو. لیکن اگر میں کہوں بھئی سوئم کرو, چہلم کرو, دسواں کرو, تیجا کرو, دیگیں پکاؤ, پیسے لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ معلوم ہوا بدعتوں پر پیسے لگتے ہیں, سنتوں پر, سبحان اللہ. کیونکہ ہمارا نبی امیروں کا بھی نبی ہے, غریبوں کا بھی نبی ہے. اس نے کہا میں ایسا دین لایا ہوں جو آسان ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, الدین یسر. امام بخاری نے باب قائم کیا الدین یسر, دین آسان ہے. تو جب دین آسان ہے, دین جو نبی لایا وہ آسان طریقے بتائے گا, اس کو پتا ہے امیروں نے بھی دین پر عمل کرنا, غریبوں پر بھی. تو میں سنتیں طریقے وہ اختیار کروں جس پر غریب بھی عمل کرے, امیر بھی عمل کرے, ثواب امیر کو بھی ملے, غریب کو بھی ملے. اس لیے حضور علیہ السلام نے بدعتوں والی وہ مشکل چیزیں نہیں, آسان چیزیں بتائی ہیں تاکہ آپ بھی میں بھی سارے اس پر عمل کر سکیں. فرمایا یہ سوئم کی ضرورت نہیں, چہلم کی ضرورت نہیں, برسی کی ضرورت نہیں, دسویں کی ضرورت نہیں, اور تمہیں یہ چیزوں کی ضرورت نہیں. بس تمہارا زندگی کا اٹھنا بیٹھنا, اوڑھنا بچھونا ویسے بن جائے جیسے میرا ہے, اور اللہ کہہ رہے میرے محبوب کا ہے, تو تم کامیاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کوئی مشکل بھی نہیں, کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں, محنت مشقت بھی نہیں. تمہاری دنیا دین بن جائے گی, عادت عبادت بن جائے گی, طبیعت شریعت بن جائے گی. ٹائلٹ میں جاتے ہو, بیت الخلاء میں جاتے ہو, اگر جاتے وقت میں بایاں پاؤں پہلے رکھا, دایاں بعد میں رکھا, اور داخلے سے پہلے ہی دعا پڑھ لی اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, تو آپ کا ٹائلٹ جانا بھی عبادت بن جائے گا. سبحان اللہ کہو, یہ بھی شریعت بن جائے گا. اور اس وقت میں بھی میرے شیخ حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, سنت کے مطابق اگر کوئی بیت الخلاء جائے گا قضائے حاجت کے لیے جائے گا, جب وہ پہلے بایاں پاؤں اندر رکھے گا, رکھ تو بیت الخلاء میں رہا ہے, ٹائلٹ میں رکھ رہا ہے, مگر اس عمل سے بھی حضور کا محبوب بن جائے گا, اللہ کا محبوب بن جائے گا, اللہ کا محبوب. کیونکہ اللہ نے کہا فتبعونی یحببکم اللہ, جب تم نکلو وہاں سے تو دایاں پاؤں پہلے نکالو. اب بتاؤ اس پر پیسے لگے, کچھ مشقت ہوئی, مفت میں ہو گیا یہ ثواب کیا نہیں ہو گیا؟ تو میں نے جو بات کہی سنتوں پر عمل میں پیسہ نہیں لگتا اور بدعتوں پر لگتا، صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے؟ صحیح کہا ہے نا. تو اس لیے میرے دوستوں بس یہی خلاصہ ہے، حضور علیہ السلام کی نسبت اتنی اعلیٰ ہے کہ حضور کی نسبت دنیا کو دین بنا دیتی ہے، حضور کی نسبت طبیعت کو شریعت بنا دیتی ہے، حضور کی نسبت جو ہے وہ ہمارے جو ہوتے ہیں یہ دنیا عادت کے کام وہ عبادت بن جاتے ہیں. آخری جملہ کہتا ہوں، حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، فرمایا اللہ کی شریعت پیغمبر کی طبیعت پر اترتی ہے. اللہ کی شریعت اور دلیل کیا دی؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا، یہ دلیل تو حضرت نے نہیں بیان کی، شاید حضرت نے بھی بیان کی، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں حضرت کا یہ جملہ ہے کہ اللہ کی شریعت پیغمبر کی طبیعت پر اترتی ہے اور یہ دریا بکوزہ ہے، اور دلیل یہ دی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر چاہتے تھے شروع میں قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصیٰ تھی، حضور چاہتے تھے بیت اللہ ہو جائے، مسجد حرام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ان قریب آپ کے لیے قبلہ بدل دیں گے. تو کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، آگے جملہ آگے اللہ نے اتارا، تر سارے پڑھ لو، سارے پڑھو تاکہ دل میں اترے بات سمجھ آئے. اللہ نے کہا میرے محبوب ہم قبلہ بدل دیں گے. اب اگر اللہ اتنا کہتا ہم قبلہ بدل دیں گے، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بنا دیں گے، مسجد اقصیٰ کی بجائے مسجد حرام بنا دیں گے، اتنا بھی کافی تھا، حضور کی شان مقام عظمت معلوم ہو جاتی کہ کتنا حضور کا مقام ہے کہ اللہ نے حضور کی دعا قبول کر کے قبلہ بدل دیا، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بنا دیا، مسجد اقصیٰ کی بجائے مسجد حرام بنا دیا. نہیں بلکہ اللہ نے اتنا نہیں کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ الْقِبْلَةَ، ہم قبلہ بدل دیں گے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ الْكَعْبَةَ، ہم کعبہ بدل دیں گے، نہیں کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، آگے کا ترزاہا، جس کو تو چاہتا ہے، جس کو تو پسند کرتا ہے اس کو ہم قبلہ بنا دیں گے. گویا یوں کہا عبادت تو ہماری، نماز تو ہماری، مگر قبلہ وہ جس کو تو پسند کرتا ہے، جس کو میرے محبوب تو چاہتا ہے. تو اس پر قاری طیب صاحب نے فرمایا معلوم ہوا اللہ کی شریعت، اللہ کا حکم پیغمبر کی طبیعت پر اترتا ہے، پیغمبر جس چیز کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو شریعت بنا دیتا ہے، اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ شریعت بنا دیتا ہے. تو حضور نے جس کو پسند کیا، جو طریقہ کی اختیار کیا، وہ اب شریعت بن گیا، وہ عبادت بن گیا. میں کہاں کرتا ہوں، میں اور آپ نیکی کے محتاج، میں اور آپ عبادت کے محتاج، اور حضور اتنے اعلیٰ ہیں کہ نیکی نیکی بننے میں حضور کی محتاج. حضور جو کام کریں گے وہ پہلے نیکی نہیں ہوگا، حضور نے کیا تو نیکی بن گیا. تو آج ارادہ کرو ہم سارے سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، معلومات کرو کہ سنتیں کیا ہیں، ہر کام میں دکان پر جاؤ سب سے پہلے تالا کھولتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اندر داخل ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر آؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر سے جاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سنتیں عام کرو، سنتوں پر کچھ نہیں خرچ ہوتا، کوئی مشقت نہیں، مگر تمہاری پوری زندگی عبادت بن جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیر سے آنے پر بھی معافی، اور یہ آپ کو تاخیر کر دی اور لمبا بیان کر دیا، اور آپ کے یہاں نماز کا وقت سوا ایک تھا، تو معاف کر دینا، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ بولو راضی ہیں؟ چلو ملتان سے آیا تھا، اتنا تو حق بنتا تھا، 10-15 منٹ لے لیے، اللہ قبول فرما. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید. یہ اس جگہ کی برکت ہے، حضرت کا فیض ہے کہ اللہ نے یہ دل میں باتیں ڈال دیں، اور میرے ذہن میں جو تھا وہ اللہ ڈالتا رہا اور میں آگے آپ کو سناتا رہا، اللہ قبول فرما لے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ماہ ربیع الاول کی برکتیں نصیب فرما، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نور عطا فرما، شرک سے بھی محفوظ فرما اور بدعات سے بھی محفوظ فرما، اے اللہ اس مرکز کو آباد فرما، اس کے فیض کو عام و تام فرما، اے اللہ ہمارے حضرت کی عمر میں حیات طیبہ میں برکت پیدا فرما، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم رکھ، حضرت کے صاحبزادے خاندان اور جتنے بھی حضرت سے وابستہ لوگ ہیں سب کو اللہ قبول فرما، اے اللہ تزکیہ کے اس مرکز کو، روحانیت کے اس مرکز کو قبول فرما، ہر ایک کو بافید بھی بنا باکیف بھی بنا، ہر ایک کو بافید بھی بنا باکیف بھی بنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے، ہماری دنیا قبر آخرت کو اچھا کر دیجئے، اے اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا، سنتوں پر مر مٹنے والا بنا، حضور علیہ السلام کی نسبت عطا فرما، سنت حضور کی نسبت دلاتی ہے، سنت سے حضور سے رشتہ ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں سنتوں کو اپنا کر عادت کو عبادت، دنیا کے کام کو دین، طبیعت کے تقاضوں کو شریعت بنانے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتہ۔